حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، خالق السماوات والارض، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المتين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. السلام عليك يا أبا عبد الله، مريضك شفاك، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى
پروردگار نے قرآن میں فرمایا کہ نجات مومن کے لیے ہے، فلاح مومن کے لیے، اور دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اس نے تیزی سے گزر جانا ہے، اور آخرت ابدی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اسی لیے ایک عاقل کبھی بھی ایک عارضی چیز کے لیے دائمی چیز کو قربان، یہ اوج عقل انسانی ہے اگر وہ سمجھ جائے، فالآخرت خیر وابقا، آخرت دنیا سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی بھی ہے، اسی لیے خدا نے قرآن میں دنیا کے بارے میں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی جو مال و متاع ہے اور جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں یہ قلیل ہے، تھوڑی مدت کے لیے ہیں، پھر اس سے ختم ہو جانا ہے، اور اس کے بعد کی زندگی سب سے اہم زندگی ہے، اسی لیے یہاں ہمیشہ دار امتحان ہے، اور خدا نے مومن کو, کل میں نے اشارہ کیا, ہمیشہ مومن کسی نہ کسی ابتلاء میں ہے, کسی نہ کسی امتحان میں ہے, تاکہ اس کو درجات آخرت پروردگار عظیم عنایت کرے. اسی لیے اس امتحان سے چارہ نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا میں ایک بھرپور ہر غم سے پریشانی سے دور زندگی گزاروں, تو یہ ایک نامعقول بات ہے, کیونکہ دنیا میں ہمیشہ پریشانی ہے, مشکلات, یہاں فقر بھی ہے, پریشانی بھی ہے, بیماری بھی ہے, حوادث بھی ہیں, یہ سب انسانی زندگی کا خاصہ ہے. اب کل میں نے اشارہ کیا کہ پروردگار نے ہمیں یہاں بھیجا, اور پروردگار چاہتے ہیں ہم اپنے روح کو سمجھیں, اس کے اندر جو فنکشن خدا نے قرار دیا اسے ہم سمجھیں کہ یہ بہت عظیم چیز ہے. یہ عقل انسانی, اس کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کی کاپی اس کے اندر, اور سب سے عظیم چیز جو آپ کے عقل, جو آپ کے سوچنے کا مقام ہے, جو تھنکنگ کا مقام ہے, کہ آپ کی تمام زندگی کا دار و مدار اسی عقل پہ ہے, اس کی سب سے بڑی خاصیت جو اللہ نے اس میں قرار دی ہے وہ کیا ہے کہ یہ خیر اور شر کو تشخیص دیتا ہے. اللہ ایک درود بھیجے محمد علی. اسی لیے یہاں خدا نے فرمایا, کل میں نے اشارہ کیا کہ خدا کو خالص عمل کی ضرورت ہے. جس طرح ہم اپنے زندگی میں ہمیشہ خالص چیز کی تلاش میں ہیں, دودھ خالص کی تلاش میں ہے, دوائی خالص کی تلاش میں ہے, لباس خالص ہو, کھانے پینے کی اشیاء خالص ہو, جب انسان اپنی مادی چیزوں میں خلوص اور خالص کے پیچھے ہے, تو خدا نے بھی طریقہ اولا فرمایا کہ دین میں اور عمل میں اور نیت میں خالص سب سے اہم ہے, کیونکہ خدا قبول ہی اس کے عمل کو کرتا ہے جو خالص خدا کے لیے انجام دیتا. اس لیے کل میں نے اشارہ کیا کہ خدا نے قرآن میں فرمایا اکثر ایمان نہیں لاتے یا اکثر مومن نہیں ہے, مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں, یعنی شرک ساتھ ہے, یہ شرک ہے جو ہمارے کام کو خراب کرتا ہے. تو امام نے فرمایا یہ شرک کس طرح ہے کہ انسان جب یہ کہے اگر فلان نہ ہوتا تو میں, یہ توحید افعالی میں بہت اہم ہے کہ میں حدیث طرف نہیں جاتا, کہ ارادہ فقط کس کا ہے, ہر چیز کس کے ہاتھ میں ہے, مومن کے لیے کبھی بند دروازہ نہیں ہے, یاد رکھیں. خدا ایسے طریقوں سے راستے کھولتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اسی لیے کل میں نے اشارہ کیا انسان کے عمل کی طرف کہ تین چیزیں عمل میں بہت اہم ہیں انسان جان جائے. ایک مرحلے نیت ہے, سب سے اہم ترین اور مشکل ترین مرحلہ اپنے نیت کو خالص کرنا ہے, کیونکہ ایک خالص عمل کا سرچشمہ کہاں ہے, خالص نیت ہے. جب تک یہاں خالص نہ ہو آپ ایک خالص عمل کو انجام نہیں دے سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں رزق حلال کے بارے میں, کمانے کے بارے میں ایک روایت ہے امام سے کہ فرمایا اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں ایک وسعت آئے. میں نیت کی بات کر رہا ہوں کہ نیت بہت اہم ہے. خدا انسان کے چہرے کو نہیں دیکھتا بلکہ خدا انسان کے دل اور اس کے نیت میں کیا ہے. فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں وسعت آئے, بہت سے وجوہات امام نے بیان کی, بہت سے عوامل کا امام نے ذکر کیا, اس میں اخلاق ایک ہے کہ اگر واقعا ایک تاجر با اخلاق ہو, امام فرماتے ہیں ممکن نہیں ہے کبھی وہ خسارے میں جائے. ماشاءاللہ یہاں اکثر تاجر برادری ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے. یاد رکھے کہ انسان کی ترقی میں, انسان کے رزق کے وسعت میں سب سے اہم چیزیں وہ عوامل ہیں جو آپ کے دل اور نیت سے مربوط ہیں, ان کا زیادہ دخل ہے. فرمایا مختلف عوامل امام نے ذکر کیے, ایک اخلاق ہے, ماں باپ کے ساتھ نیکی ہے. ماں باپ یوں سمجھے اگر کسی کے پاس ماں باپ ہے اور خصوصاً وہ بوڑھے ہو چکے ہیں, خصوصاً اگر وہ مریض ہوں, تو آپ یوں سمجھیں جیسے اللہ نے اپنا تمام خزانہ آپ کو دے دیا ہو، رحمت کے سرچشمے ماں اور باپ کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، یاد رکھیں یہ انسان کے رزق کے لیے ایک وسیع ذریعہ ہے، نیت اللہ اکبر خالص ہو، ماں باپ بھی دروازہ، اور وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے، بھائی انسان تعجب کرتا ہے، خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے، ولا تقل لهما اف، اف سے نیچے کوئی چیز نہیں ہے، خبردار ان کو اف بھی، کبھی بھی وہ بچہ وہ شخص وہ اولاد عاقبت بخیر نہیں ہو سکتی، وہ اولادیں کہ جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہوں، یہ اٹل خدا کے ایک فیصلہ ہے حدیث میں. بعض لوگ ماں باپ جب مریض ہوں بوڑھے ہوں ایک دوسرے پہ پھینکتے ہیں کہ ماں کو یہ لے جائے یہ دیکھے، فلان کو یہ دیکھے، اللہ اکبر. ایک شخص اپنے ماں کو کندھے پہ اٹھا کے طواف کرا رہا تھا، بہت خوش قسمت ہیں لوگ، طواف کرا رہا تھا، طواف کرنے کے بعد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے ہیں، تو امام کی خدمت میں آ کے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، آیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ امام نے فرمایا تو تمام زندگی بھی ماں کی خدمت کرے، 24 گھنٹہ ماں کی خدمت میں رہے، ماں کے لیے ہر کام بھی انجام دے، تیری ولادت کے وقت جو درد اس نے برداشت کیا اس کا حق بھی تو ادا نہیں کر سکتا، کیسے وہ اولادیں کامیاب ہوں جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہوں؟ بہت سے رزق میں تنگی کی وجہ یہ ہے کہ باپ کا دل انسان سے راضی، سب سے بڑی رکاوٹ ہے، باپ ناراض ہو آسمان کے سارے دروازے بند ہو جائیں، ماں ناراض ہو آسمان کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. شیخ مرتضی انصاری جیسا عالم ہمارے مکتب میں نہیں آیا، آج بھی ہر فقیہ اور مرجع اور مجتہد بغل میں اس کی کتاب ہے، رسائل اور مقاصد، شیخ مرتضی انصاری. کیوں اللہ نے اس کو اتنی توفیق دی؟ کیوں 200 سال گزرنے کے باوجود حوزہ علمیہ قم و نجف میں پہ شیخ انصاری کے نظریات فقہ اور مصول میں مسلط ہیں؟ کیوں آج تک کوئی اس کے نظریات کی توڑ نہیں نکال سکا؟ ہاں جی، یہ توفیقات اس کی کہاں سے آئی اس کے لیے؟ ہاں جی، شیخ مرتضی انصاری فرماتے ہیں یہ ساری توفیقات اس کو ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے دیا. آج ہر مجتہد جس طرح ہم قرآن کی طرف مجبور ہیں کہ قرآن کی طرف رجوع کرے، ہر مرجع اور مجتہد مجبور ہے کہ شیخ انصاری کے اصول فقہ میں اس کے کتاب رسائل کی طرف رجوع کرے، اور فقہ میں اس کے کتاب مقاصد کی طرف رجوع کرے. اگر نہ کرے کوئی عالم بل، یعنی شیخ انصاری کے بارے میں ہے، توفیقات کو جلب کرو اللہ کی طرف سے، یہ نیت اللہ اکبر، ماں باپ کی خدمت کی نیت، یہ نیت بہت عظیم نیت ہے، یہ معمولی نہیں ہے. توفیقات سلب ہو سب سے خطرناک کام دنیا میں کیا، انسان سے توفیقات سلب ہو جائے. توفیق کیا ہے؟ توفیق یہ ہے کہ خدا اسباب کو اس طرح آپ کے لیے فراہم کرے آپ سوچیں آپ کا کام ہو جائے، اور اس کی ایک وجہ ماں باپ ہے. کیونکہ آج کل ماں باپ کی نسبت بہت سے ایسے، شیخ انصاری خود ماں بوڑھی ہے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ماں کو واش روم کی طرف لے جاتے، وہاں 2 خواتین اس سے رکھے ہوئے تھے وہ ان کو لے جاتے اندر، اس کے بعد خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کمرے میں لے آتے اپنے ہاتھ سے اپنے ماں کو، اس لیے مرجع بنا. باپ اور ماں، بل اسرائیل کے اس جوان کا واقعہ آپ نے سنا ہے، توفیقات کو اپنی طرف کھینچو، ماں باپ توفیق کو اپنی طرف لانے کا سب سے عظیم اور وسیع ذریعہ ہے، یاد رکھے اللہ کی. چاہے ایک کافر بھی ہو اگر اپنے ماں باپ کا احترام کرے اللہ اس کو بھی بے نہایت. فرعون خود کو کیا کہتا تھا؟ رب کہتا تھا ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم سے توفیقات سلب ہو رہی ہیں. ماں ناراض ہے, باپ ناراض ہے, رشتہ دار ناراض ہے, چاچا ناراض ہے, پھپھی ناراض ہے, یہ توفیقات سلب ہوتی ہیں. آپ کے ہر رشتہ دار کی وجہ سے اللہ نے آپ کے لیے رحمت کے ایک دروازہ کھولا ہوتا ہے, یاد رکھیں. اگر اس سے تعلق ختم کریں وہ دروازہ, دروازے کا بند ہونا یعنی کیا مطلب, یعنی ایک نئی مشکل میں گرفتار ہونا انسان. فرعون باوجود ہی کہ خود کو رب کہتا تھا, کتنا بڑا دعویٰ ہے جی رب کا, انا ربکم الاعلی, وہ بھی کہتا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, اس کے باوجود اللہ نے اس کو 40 سال مہلت دی. موسیٰ 40 سال فرعون سے برسر پیکار رہا, لیکن اللہ نے موسیٰ کو فرعون کو کیوں مہلت دی؟ اس لیے کہ وہ اپنے ماں کا بہت احترام کرتا. کافر ہے, خدا کے دین کے مقابل میں ہے, خود کو رب کہتا ہے, اور جو مظالم اس نے کیے, یہ کیا کرتا تھا؟ اپنے ہاتھ سے ماں کو, اپنے ماں کے بالوں تنگی کرتا. ایک وجہ ہے, اللہ نے اس کو کتنی توفیقات عنایت کی. موسیٰ کے دور میں قتل ہوا. میں ان جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, اپنے ماں باپ کا احترام کریں. اگر آپ چاہتے ہیں بڑے آدمی بنیں, اگر آپ چاہتے ہیں بڑے مقامات تک پہنچیں, یاد رکھیں ماں باپ کا دل ناراض ہو اس کے لیے ہر وقت رکاوٹیں پیش آتی ہیں. یاد رکھیں جوان قتل ہوا, ایک شخص ہر ایک نے ایک دوسرے پہ ڈالا, قاتل معین نہیں ہو رہا تھا. موسیٰ پہ ڈالا کہ یا موسیٰ اس کا قاتل آپ مشخص کریں. آپ دیکھیں وہ تمام مراحل گزرے, کہا ایک گائے لے آؤ, وہ گائے کس طرح ہو, فلان ہو, اس طرح ہو. آخر میں دیکھا کہ یہ گائے ایک جوان کے پاس ہے بنی اسرائیل میں. توفیقات کو اس طرح اپنی طرف, لوگ اس کے پاس گئے یہ گائے ہمیں بیچ دو, اس نے کہا نہیں میں یہ گائے نہیں بیچ سکتا. کہا ہم اس کے وزن کے برابر تمہیں سونا اور اس کو ذبح کر کے اس کے کھال میں ہم سونا بھر کے تمہیں دے دیں گے. آپ ایک سوچیں, ایک بچڑا اگر اس کے کھال میں سونا ڈال دیا جائے کتنا ہوگا جی, وہ اور اس کی ایک دو نسل آرام سے کھا سکتی ہے. آخر میں مان گیا, دیا, اللہ نے اتنا اس کو عطا کیا یہ سونا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن جب اس کا باپ سو رہا تھا, یہ تاجر تھا, یہاں پہ بھی سب تاجر ہیں, ان کا کاروبار چلتا تھا بہت. باپ سویا ہوا ہے, سر تکیے پہ ہے, دکان کی چابی باپ کے سر کے, پارٹی آئی اس کے پاس گندم خریدنے, بعض روایات کہا یہ ہمیں گندم فوری چاہیے ابھی, تو یہ فوراً دیکھا دکان بند ہے, باپ کے پاس آیا تو دیکھا باپ گہری نیند. اس نے کہا اگر میں تکیے کے نیچے سے نکالوں تو باپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اس نے باپ کو نہیں جگایا, کہا میرا باپ سو رہا ہے, چابی نیچے ہے. کہا جگا دو, کہا نہیں میں نہیں جگا سکتا, میرا باپ گہری نیند سو رہا ہے. انہوں نے کہا ہم ڈبل دیں گے تمہیں, کہا میں بہت ضروری چاہیے, ٹرپل قیمت دیں گے, قیمت کئی گنا اوپر کی. لیکن اس نے پھر بھی باپ کو, اگر ہمارا باپ ہوتا تو ایک تھپڑ بھی مارتا ہمیں, مجھے جگا دیتا تو ایک درود بھیجے محمد علیہ وسلم. پارٹی آئی تھی تو نے مجھے نہیں جگایا, پارٹی چلی. تو جب باپ جاگا اس نے کہا تو باپ نے یہی کہا اس کو, تو مجھے جگا دیتا. لیکن اس سے باپ کے احترام میں ایسا نہیں کیا. تو اللہ نے جس قتل کا فیصلہ کرنا تھا, اس کی ایک گائے تھی بے مثال, وہ باپ نے اس کو تحفے میں دیا تھا, وہ گائے دے کے خدا, اس کو کہتے ہیں توفیق, کہ خدا توفیق کس طرح عنایت کرتا ہے کہ یہ گائے اس مسکین کو تلاش, فقط اسی اس جوان کے پاس آئے. اور پھر وہی قیمت, وہ کئی گنا دینا چاہتے تھے, اللہ نے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس کو عطا کیا. ایک درود بھیجے محمد علیہ وسلم. آج کل واقعا سلب توفیق بہت زیادہ ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اسباب رزق میں سے ہے. ماں باپ کی خدمت بہت عظیم توفیقات انسان کے لیے لے آتی ہے. آپ یوں سمجھے, میں نے ابھی کہا جیسے اللہ نے ماں باپ کیا ہے, تمام خزانہ آپ کے, حتیٰ لوگ پیغمبر کے پاس آتے تھے دعا کریں تو پیغمبر فرماتے تمہاری ماں ہے, ہاں جی ہے, فرماتے جاؤ ماں سے کہو دعا کرو. اللہ, یعنی پیغمبر اکرم بھی فرماتے ہیں باوجود کہ پیغمبر کی دعا قبول ہے پھر بھی فرما رہے ہیں کہ جاؤ اپنے ماں سے, ایک نے کہا میری ماں نہیں ہے, فرمایا اس کے قبر پہ جا کے دعا کرو. آیا ماں باپ کے قبروں پہ, جن کے ماں باپ اس دنیا سے گئے, عرصے میں کتنے دفعہ جاتے ہو, ہفتے میں کتنے دفعہ, مہینے میں کتنے دفعہ؟ آیت اللہ مشریدی تہرانی اپنے ایک تقریر میں فرما رہے تھے کہ ایک شخص, اس کا کاروبار مندی میں بھی بہت وسیع تھا, کہتے میں نے جب اس کے راہ علت یا وجہ پتہ کی تو معلوم ہوا سب کے دکان پہ ویسے ہی بیٹھے, اس کا کاروبار تیزی سے چل رہا ہے, لوگ لائن میں لگے ہوئے اس کے دکان کے پیچھے. تو کہا کوئی وجہ ہے, تو اس نے کہا کوئی ایسی وجہ نہیں, کہا ضرور کوئی وجہ ہے تو یاد کر. کہا میں ہر مہینے میں ایک دفعہ ضرور اپنے ماں اور باپ کے قبر پہ. تو انہوں نے کہا اللہ اسی وجہ سے تجھے, آج مادی دنیا میں کتنے اسباب اور دنیا میں یہ اقتصادی فلان طریقہ کرو, یہ کرو وہ کرو, لیکن خدا نے یہ اسباب بھی ذکر کیے ہیں. اب یہاں پہ ایک درود بھیجے محمد آل محمد. کہ نیت کے بعد میں کر رہا تھا کہ مشکل ترین مرحلہ ہمارے نیت کا ہے, کہ اگر یہ نیت درست ہو جائے سب کچھ. فرمایا اگر چاہتے ہو تمہارے رزق میں وسعت آئے, پریشانی نہ آئے, فقر نہ آئے, گھروں سے پریشانی دور ہو, تو امام نے ایک وجہ, ایک علت یہ بیان کی کہ بے نت طلوع جاگا کرو. اذان صبح سے طلوع آفتاب کے بیچ میں جو وقت ہے یہ عظیم وقت ہے, کہ امام فرماتے ہیں اس میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے. خوب بہت سے لوگ جی دکان پہ گاہک نہیں آتے, خوب اس وقت سویا ہوا تھا, گاہک دوسرے لے گئے آتے. امام کو جی 50-100 گاہک آتے تھے, اب 30 آ رہے ہیں. امام نے فرمایا جو اس پورے پیریڈ میں سویا رہے, غافل رہے, فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کا رزق تو ہم لے آئے ہیں, یہ سویا ہوا ہے, کیونکہ اس میں جاگنا شرط ہے, اس میں توجہ شرط ہے, یہ سویا ہوا ہے. فرماتے ہیں فلانی کو دے دو اس کا رزق. ایک بین تلوین, امام نے فرمایا آیا میں اس سے بھی اہم چیز میں بتاؤں کہ تمہارے رزق میں وسعت کا سبب بنے. صحابی نے کہا یا ابن رسول اللہ بیان فرمائے. فرمایا کہ جس انسان کی نیت اچھی ہو, اللہ نیت پہ آئے, کہا جس انسان کی نیت میں فتور نہ ہو, جس انسان کی نیت میں کسی کا نقصان پہنچانے کا اندیشہ یا شوق نہ ہو, جس انسان کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو, جس انسان کے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو, جس انسان کی نیت اور دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو, امام نے فرمایا زمین میں سفر کرنے سے رزق کے لیے, بہت سے لوگ زمین میں سفر کرتے ہیں, شہر میں شہر جاتے ہیں رزق کی تلاش میں, امام نے فرمایا اس سے زیادہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے پاس رزق آئے, اپنی نیت کو نیک کر لو, پاک کر لو. ایک درود بھیجے محمد علیہ. اسی لیے نیت کا مرحلہ بہت اہم ہے. کہ کل میں نے اشارہ کیا, اب میں آؤں گا, کل میں نے دو اسباب کا ذکر کیا تھا کہ ہم تین شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں, تو پہلے شیطان کو کنکری اس لیے مارتے ہیں, جو حج پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں, البتہ شیطان تین نہیں ہے, وہ ایک ہی ہے ابلیس, لیکن یہ تین جگہوں پہ ظاہر ہوتا ہے. ایک نیت کے مرحلے میں جب آپ کسی نیک کام کو انجام دینے کا ارادہ کریں, شیطان فوراً ہزاروں وسوسے ڈالے گا, ہزاروں سوچ آپ کے ذہن میں ڈال دے گا, ہزاروں خیالات آپ کے ذہن میں ڈال دے گا, رات کو آپ کروٹ بدلتے رہیں گے, کل میں نے یہ نیک کام کرنا ہے, لیکن شیطان مسلسل انسانی ذہن کو, انسان مرحلے سے نکل جاتا ہے, شیطان کو یہاں گھسنے نہیں دیتا. اب کام انجام دیتے وقت شیطان اب ریاکاری کی طرف, دکھا کے کرو, دیکھو اب وہ انجام دے رہا ہے فلانی کو دکھاؤ اس طرف سے انجام دو, وہاں زیادہ لوگ ہیں ان کو زیادہ نظر آئے گا, فلان یہ نام لکھو اشتہار لگاؤ تم نے کیا ہے. جب نفس سے عمل کو انسان انجام دے رہا ہو انسان اس کو بھی, اس لیے فرمایا جب صدقہ دو وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء, اگر تم صدقہ دیتے وقت چھپا کے فقراء کو دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. امام خدا فرماتے ہیں نیک کام کوشش کرو چھپا کے انجام دو, کسی کو معلوم نہ ہو تاکہ اخلاص ہمارے اندر آئے. تیسرا مرحلہ کیا ہے, آپ نے اخلاص سے عمل بھی انجام دے دی, نماز شب پڑھ لی, کسی کو علم بھی. بہت سے لوگ ایسے ہیں یا فون کرتے ہیں, خصوصاً خواتین میں یہ زیادہ ہے, جی ایک مسئلہ پوچھنا تھا, کل میں نماز شب کے لیے اٹھی تھی تو ایسا مسئلہ پیش آیا, یعنی کسی طرح یہ بتانا کہ میں نماز, یہ ہے بال, یہ سب بیٹھے ہیں کسی طرح شو کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی جی بس اللہ نے بڑی توفیق دی جی, آج کل 3:30 جاگتا ہوں, 4 بجے اذان ہوتی, 3:30 جاگا ہوتا ہوں, کبھی سراہتن کہتا ہے کبھی, یعنی 3:30 جاگا ہو تو انسان سے 4 بجے اذان ہوتی, بس یہ اٹھ کے نماز ہے. یہ تیسرے مرحلے میں شیطان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے, جب آپ نے اس نیک کام کو انجام دیا ہے کسی کو علم بھی, اب شیطان کوشش کرتا ہے کہ آپ کسی طرح تیسرے مرحلے میں اس کام کو اشتہار کریں, دوسروں کو بتائیں کہ یہ نیک کام. اس لیے اگر ان 3 مرحلوں سے کنکری, اس لیے شیطان کو میں جب حج پہ جاتا ہوں لوگوں سے کہتا ہوں شیطان کو کنکری یہاں نہیں ماننا, یہ ایک نمائش ہے, ایک دکھانے کے لیے ہے. اصل شیطان کو کنکری اس وقت ماننا ہے جب لاہور ایئرپورٹ پہ کنکریوں کی اب ضرورت ہے. اب تمام زندگی ہر جگہ شیطان کوشش کرے گا, اچھا مجھے کنکری ہماری ہیں, اب دیکھو میں تمام زندگی کس طرح تیرے ان کنکریوں کی ضرورت اب ہے. اسی لیے نیت کا مرحلہ, آپ اس سے نکل گئے خلوص سے, عمل کا مرحلہ اس سے بھی نکل گئے, یہ 2 مرحلہ. پھر عمل کو انجام دینے کے بعد کوشش کرتا رہے گا شیطان کہ آپ کے اس عمل کو آپ کسی طرح دوسروں سے بیان کریں. ہمارے تاریخ میں ایسے علماء ہے, علماء ربانی, کیسے کیسے علماء خالص, اللہ اکبر. انسان جب ان کی زندگی کو پڑھتا ہے, میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ خدا نے ہمارے مکتب میں ایک خاصیت رکھی ہے کہ خدا نے غیبت امام زمان کے بعد کبھی بھی اس مکتب کے باغ دوڑ دین فروش علماء کے ہاتھ میں, ہر صدی میں ہمارا جو عالم آیا خالص ترین عالم آیا ہے, ریاست طلبی ان میں نہیں ہے, شہرت طلبی ان میں نہیں ہے, تعریف ان میں ان کو شوق نہیں لوگ ان کی تعریف کریں, ان کو اصل شوق نہیں آگے آنے کا, ان کو اصل شوق نہیں ہے نام و نمود یا نمائش کرنے کا, جو اس وقت ایک بیماری کی شکل اختیار کر چکی ہے مختلف لوگوں میں آنے. اخلاص اللہ علیہ وسلم. فیض کاشانی کے بارے میں ہے یہ, آپ دیکھیں کبھی ایک خالص عمل اللہ کے لیے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یہ مدرسے فیضیہ جو ہے اسی کے نام سے ہیں, جہاں سے خمینی جیسے ہستیاں نکل آئے, جہاں سے آیت اللہ عراقی, جہاں سے عبد الکریم حائری اللہ اکبر, جہاں سے اس وقت کے جتنے مراجے ہیں, کتنے بابرکت مدرسہ ہے, بابرکت مدرسے برکت اس کو کہتے ہیں, جو بھی اس مدرسے سے نکلتا ہے بہت بڑا قحطی کے ایام ہیں. خلوص یہ ہے, بڑے بڑے رکاوٹوں کو دور کرنا ہو ایسی ادائیں دکھا جائیں خالص. امام نے فرمایا کبھی بھی اللہ نے تمہیں زیادہ عمل کا حکم نہیں دیا, اللہ نے تمہیں تھوڑا سا عمل لیکن اخلاص کے ساتھ انجام, 2 رکعت نماز پڑھو لیکن خدا نہیں چاہتے ساری رات نماز پڑھتے رہو, نماز شب پڑھو فقط، ایک نیک کام کرو فقط، ضروری نہیں زیادہ نیک کام انجام دو. مولا علی فرماتے ہیں وہ تھوڑا سا نیک عمل جو مقبول ہو، خدا نے اس کو قبول کیا ہو، وہ کم کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو خدا قبول کرے وہ کم نہیں ہو سکتا، اور وہ زیادہ عمل جسے خدا قبول نہ کرے اس عمل کی کوئی حیثیت؟ فیض کاشانی رحمت اللہ علیہ، ان علماء کی زندگی کو پڑھیں، کیسے کیسے علماء آئے ہیں، کیسے کیسے ہستیاں آئی ہیں، آپ ان کے کردار دیکھیں. قحطی کے ایام ہیں، فرماتے ہیں میں طالب علمی کے زمانے میں میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، جتنا پڑھتا میں کچھ سمجھتا نہیں تھا. بہت سے طالب علم ایسے ہیں جو ماں باپ شکایت کرتے ہیں کن ذہن ہے، جتنا پڑھے اس کے ذہن میں، اس کے حافظے میں کچھ آتا ہی، یہ ایسا ہی تھا کن ذہن. کئی سال سے پڑھ رہا لیکن کچھ سمجھ میں، اللہ کبھی راستے اس طرح کھول، تھکنا نہیں امام فرمان، دروازہ کھٹکھٹاتے رہو امام فرمان. من قرع بابن، دعا کر کے نہ تھکو، جی میں مہینے سے دعا کر رہا ہوں میرا کام نہیں ہو رہا، دو مہینے سے دعا کر رہا ہوں میرا کام نہیں ہو رہا، کھٹکھٹاتے رہو دروازہ امام فرماتے ہیں. من قرع بابن، جو ایک دروازے کو کھٹکھٹاتا رہے ضرور اس پر کھول دیا جاتا ہے. ہم جلباز ہیں، بس سوچا مجھے مل جائے، ایسا نہیں ہے. خدا کبھی بندے کی مصلحت کو بھی دیکھتا ہے، فرماتا تم کھٹکھٹاتے رہو خدا کھول دے گا، یا اس سے بہتر چیز تمہیں عنایت کرے گا. فرماتے قحطی کے ایام کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت، ملنا مشکل. فرماتے بھوک اس قدر بڑھ گئی کہ میں اپنے کچھ کتابیں تھیں اسے لے جا کے میں نے فروخت کر دی. ایک خالص عمل انسان کے لیے کتنی توفیقات لے کر آتا ہے، ایک خالص عمل انسان کو کہاں سے یہ دکھاوا، یہ نام و نمود، یہ اسٹیٹس، اس کو انسان اگر چھوڑ دے. انسان سمجھتا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جی میں فلان ادارے کا بڑا ہوں، ہاں جی سب میرے ساتھ اس طرح سلوک کریں، میرے ادھر بیٹھے فلان بیٹھے، ایک اسٹیٹس کا شو باز. یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ میں آپ کو علماء ربانی کے بارے میں امام صادق علیہ السلام و علیہ السلام کی روایت، آپ حیران رہ جائیں گے. آج مشکل یہ ہے، خالص علماء کا ملنا بہت ماشاءاللہ. ہماری قوم تو اس وقت بٹ بٹ کے اس وقت پانچ ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی. امام کی روایت بہت عجیب ہے، قربان جائے اپنے اس مکتب پہ کس قدر خالص ہے، کس قدر اس کے اصول. امام فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہے عالم ربانی کون ہے؟ ایک اشارہ امام نے دیا تھا کہ جس کو دیکھ کے تمہیں خدا کی، جس کے ساتھ بیٹھو تو تمہارے علم میں، جس کے ساتھ بیٹھو تمہارا دل دنیا سے اٹھ جائے. یہ عالم ربانی کی کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے امام نے اس کی ایک خاصیت بتائی اس عالم ربانی کی. اب آپ خود پرکھیں، خدا نے آپ کو عقل دیا ہے کہ واقعا سخت مرحلہ ہے. یہ مکتب بہت سخت شرائط رکھے ہیں امام نے علماء کے لیے. ایک لاکھ طالب علم پڑھتا ہے ایک مرجع نکلتا ہے، شرائط اس قدر، ورنہ ہر کوئی فتویٰ دیتا، ہر کوئی گلی کوچے سے اٹھ کے. امام نے فرمایا یہ روایت عجیب ہے، اگر کوئی عالم کسی محفل میں آئے، اب سنیں علماء ربانی کی پہچان، سنیں اپنے امام کے زبانی سے، فرمایا اگر کوئی عالم کسی محفل میں آئے، ظاہری بات لوگ کیا کرتے ہیں، اٹھتے ہیں عزت کرتے ہیں، کوئی اس کو پوچھے ہی، کیا فرمایا امام، کوئی اس کو پوچھے ہی، کوئی اس کو جگہ بھی نہ دے، کوئی اس کو اوپر بھی نہ بلائے، اصل اس کی طرف متوجہ بھی، کتنا سخت مرحلہ ہے جی. اگر ہم کسی محفل میں جائیں کوئی ہمیں نہ پوچھے، دل میں کیا ہوگا جی، کتنی قدرتیں پیدا ہوں گی. یہ دقیق نقطہ ہے جہاں امام فرماتے ہیں یہ وقت ہے شیطان کے ایکٹیو ہونے کا، یہ وقت ہے ایک مومن کے سخت ترین امتحان کا، کہ جہاں پہ ہر چیز، یاد رکھیں جملہ میں نے کہا تھا، جہاں پہ ہر چیز آپ کے میل طبیعت اور مزاج کے خلاف ہو وہاں آپ کے پرواز کے امکانات بہت زیادہ ہیں. ایک درود بھیجو محمد علیہ وسلم. جہاں پہ آپ دیکھیں حالات واقعات شرائط آپ کے خلاف جا رہے ہیں، آپ کے مزاج کے مطابق ماحول نہیں ہے، آپ کی طبیعت کے مطابق ماحول نہیں ہے، تو یوں سمجھو خدا نے آپ کو موقع دیا ہے جس کے پرواز کے لیے. یہ پرواز کی جگہ ہے، یہ اٹھنے کی جگہ ہے، یہ رفعت کی جگہ ہے. یہاں سے اٹھ سکتے ہو، ہر جگہ اپنے مزاج اور طبیعت کے مطابق جگہ تلاش نہ کرو. جی میں یہاں نہیں بیٹھتا، میرے مزاج کے لوگ نہیں ہیں، جی میں یہ کام نہیں کرتا، میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، یہ پرواز نہیں ہے. ہر اس کام میں کہ نزدیک جاؤ جہاں انسان کی طبیعت اور مزاج، وہاں ترقی کے امکانات ہیں، وہاں خدا کے رحمت کے نزول کے امکانات ہیں. امام نے فرمایا ایک درود بھیجا محمد آل محمد. عالم محفل میں آئے، کوئی اس کو نہ پوچھے، کوئی اس کو اہمیت نہ دے. اب یہاں اس عالم کی دل کی کیا حالت ہوگی مجھے بتا. اگر کوئی معمولی ہو، ہم جیسا ہو، طالب علم ہو، وہ تو ناراض ہو جائے گا. اب امام کا جملہ یہاں سنیں، امام کا جملہ، امام کیا فرماتے ہیں. اگر اس نے اس کو محسوس کیا، اگر اس نے اپنے دل میں سوچا کہ انہوں نے مجھے اہمیت، اگر انہوں نے سوچا کہ اس نے مجھے توجہ، اگر اس نے سوچا کہ انہوں نے مجھے اوپر نہیں بٹھایا. امام فرماتے ہیں ابھی یہ عالم مریض ہے، ابھی یہ دوسروں کے توجہ کا، ابھی تو دوسروں کے توجہ کا طالب ہے، ابھی تو ناراض ہے اس بات کے لوگوں نے تجھے اہمیت نہیں دی. اس کا مطلب ہے ابھی تیرے دل میں وائرس ہے، خالص کرو خود کو، عالم ربانی بنو. تو ابھی لوگوں کی توجہ، لوگ توجہ کرے یا نہ کرے، لوگ کسی کو کسی جگہ نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ تمہارے ساتھ. ایک درود بھیجے محمد علیہ وسلم. لیکن ہمیں اپنی زندگی میں بعض پہ تعجب ہوتا ہے، بعض پورے پلین کے ساتھ کام کرتے ہیں، یہ عواقب کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پورے پلین کے ساتھ مسجدوں پہ قبضہ کرتے ہیں، اداروں پہ قبضہ کرتے ہیں، پورے منصوبے کے ساتھ امیر لوگوں کو ایک طریقے سے گھیرتے ہیں. یہ کیسے علماء ربانی ہیں؟ یہ علماء ربانی نہیں ہیں امام صادق کے مطابق. جہاں ٹی وی ہو، شو ہو، کیمرہ ہو، فوراً وہاں پہ. بعض ایسے ہیں، میں نہیں کہتا ہر کوئی جو کیمرے کے آگے آتے وہ ایسا ہے، بعض لوگ اس طرح ہیں. امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں، امیر سے ایک طریقے سے ملتے ہیں، غریب سے. امام نے فرمایا اگر کسی کے امیر اور غریب، کسی عالم کے امیر اور غریب کے ملنے میں فرق ہو وہ عالم نہیں ہے. فرمایا اگر کوئی کسی عالم کے، کسی امیر کے عزت کے لیے اٹھے، اس کے دولت کی وجہ سے، کوئی عالم، امام فرماتے ہیں ایک امیر آیا، سرمایہ دار ہے، اس کی دولت کے احترام میں اپنی جگہ سے اٹھے. البتہ بعض اہل خیر بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ جو امیر آئے نہ اٹھو، کچھ لوگ نیت پہ ہے، میں نے کہا شاید ایک کسی امیر کے احترام کے لوٹے اس کے نیک اور خیر کی وجہ سے، لیکن اگر کسی نے اس کے مال کی وجہ سے اس کی عزت کی، اس کی دولت کی وجہ سے اس کی عزت کی، امام نے فرمایا اس کا دو بٹا دین ختم ہو جاتا ہے اس آدمی، کتنے سخت شرائط ہیں. اس لیے کہا عالم ربانی کو پہچانو، عالم ربانی اللہ اکبر. امام خمینی اس تمام مقامات کو طے کرنے کے باوجود حتیٰ شروع میں ہے وہ اپنی تصویر بھی نہیں لینے دیتے تھے، یعنی اس قدر نمائش سے خمینی اس لیے بنتا ہے، معمولی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جی پارٹی بنائیں، لابی بنائیں، فلان بنائیں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ مکتب، اس مکتب میں یہ چیز نہیں رکھی ہے انہوں نے. یہاں جو خدا کے ساتھ ہے وہی، یہاں جتنا شور شرابہ کرو کچھ نہیں ہوگا. یاد اگر خدا کے لیے نہ ہو کچھ بھی، خدا کا ساتھ ہونا کیا ہے؟ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کیوں کامیاب ہوئے؟ ہم اتنے تقریریں کرتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ہمارے علماء اتنی تقریریں کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا. امام خمینی نے ایک تقریر کی 18 سال بعد بادشاہ کا تختہ، امام سعدی کی شہادت کے ہی ایام تھے، فرماتے ہیں شاہ نے قانون پاس کیا انقلاب سفید کے نام سے، جس میں اس نے امریکیوں کو مصونیت دی، کہا کوئی امریکی اگر ایران میں جرم کرے، حتیٰ کسی ایرانی کو قتل کرے، ایران کی عدالتیں اسے سزا، حتیٰ کہا کوئی امریکی کتا بھی کسی کو کاٹے، اگر ایرانی اس کتے کو مارے تو وہ مجرم ہے، وہ ایرانی اسرائیل کے قوانین. ننگ ہے نا، آر ہے نا، ہمارے یہاں اس قدر پست کام کیا گیا. ایک قاتل امریکی سی آئی اے کو راتوں رات یہ چھڑا کے، آپ سب جانتے ہیں ریمنڈ ڈیوس، یہ ہمارے ریاست کے، ہمارے عوام کے، پاکستان کے منہ پہ کہ ایک آدمی دن دیاڑے دو پاکستانیوں کو قتل عام کرتا ہے، خصوصی طیارے میں اس کو. ننگ ہے، برداشت نہیں کیا امام خمینی نے اس قانون کو. گھر سے اٹھے ابا قبا پہنی، ہاں جی یہ ہے کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے قوم للہ، اللہ کے لیے قیام کرو. تنہا نکلے گھر سے، کوئی ساتھ نہیں تھا. اصل امام خمینی کو قوم میں لوگ جانتے تھے، پورے ایران میں کوئی جانتا؟ وہ ایک مدرس تھے مدرسے کے، وہ فلسفے کے مدرس تھے، وہ فقہ و اصول کے مدرس تھے، علماء کے درمیان، طلباء کے درمیان ان کی پہچان تھی، اور قوم کے لوگوں میں کہ ایک متدین اور عارف شخص ہے. لیکن ایران کے دوسرے شہروں میں امام خمینی کو کوئی پہچانتا؟ اللہ کے لیے ایک اٹھائے ہوئے قدم کا اثر نسلوں تک پڑتا ہے. یاد کسی بھی اللہ کے لیے انجام دیے ہوئے کام کو کبھی معمولی. امام کربلا کا اثر اگر آج تک ہے 1400 سال بعد، وہ کربلا کے شہداء کے خلوص کا اثر ہے جو آج تک جاری ہے اور ہمارے خون کو گرماتا ہے. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. شور کرے کچھ نہیں ہوتا، جتنے لابی بنائے کچھ نہیں ہوتا. اس مکتب تشیع کو امام زمان نے کچے علماء کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، یاد رکھیں، شہرت طلب علماء کے ہاتھ میں، ریاست طلب علماء کے ہاتھ میں. یہ ان علماء کے ہاتھ میں امام زمان دیتے ہیں جو شہرت سے پرہیز کرتے ہیں، جو لوگوں سے بھاگتے ہیں، جن کو نام و نمود کا شوق، ان کو کھینچ کے خود امام زمان آگے لاتے ہیں. اب یہاں پہ امام فرماتے ہیں میں آیا فیضیے میں، لوگ بھرے ہوئے تھے، ایک تقریر کی کس کے لیے؟ عطا فرمائے وہاں تقریر بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو گرمانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ قیام کے ایک تقریر خدا کبھی راستہ اس طرح بناتے. آج اس طرح پاکستان کے شیعہ حیران ہیں، پاکستان کے شیعہ تعجب میں ہیں، دنیا کے سارے شیعہ بیدار ہیں، لیکن ہمارے شیعہ تقسیم اندر تقسیم. کہ میں یہاں کہا کرتا ہوں، ہمارے ملک میں پاکستان میں شیعہ عوام کی غلطی نہیں ہے، شیعہ خواص کی غلطی ہے. عوام تو بیچارے خواص اور علماء کے پیچھے جائیں گے جب خود تقسیم ہو، جب تین تین یوم القدس کی ریلیاں نکلتی ہوں، یہ کیسے نمائے ربانی ہے؟ سوچتا ہے ایک ریلی بھی نہیں جمع ہو سکتے. روم القدس میں آپ دیکھتے ہیں نا کتنی ریلیاں ہوتی ہیں، فلان کا الگ، فلان کا الگ، فلان کا الگ، ساتھ میں بیٹھ سکتے. ایک ریلی اسرائیل کے خلاف، یہ اسرائیل کی کتنی کامیابی ہے، وہ بھی ہمارے ریلی کو دیکھ کے ہنستا ہوگا کہ دیکھو میں کتنا کامیاب ہوا ان کو تین حصوں میں. کیوں؟ وجہ یہ ہے جب تک ہمارا قدم کس کے لیے نہ ہو. امام خمینی نے وہ ایک تقریر کی، گرفتار ہوئے اس تقریر پہ، اور جب قوم کے لوگوں کو پتہ چلا اللہ اس طرح راستہ بناتا ہے، اللہ اس طرح اپنے اولیاء کو اٹھاتا ہے، اللہ اس طرح اپنے لیے قدم اٹھانے والوں کے ساتھ ہے. من کان للہ کان اللہ معہ، جو اللہ کے لیے قدم اٹھاتا ہے اللہ ہر جگہ اس کے ساتھ ہے. فرمایا جب امام کو گرفتار کیا، قوم کے لوگ چونکہ امام کو جانتے تھے، کفن پہن کے باہر نکل آئے، یا مرگ یا خمینی، یا موت یا کون. نہ یہ سیاسی شخصیت ہے، نہ اس کے اجداد میں کوئی سیاسی شخصیت ہے. ایک تقریر کی، بعض علماء فرماتے ہیں امام کی اس تقریر کا اثر تھا. کیوں؟ امام اس وہ تقریر خالصتاً کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے. شاہ کے فوجیوں نے حملہ کیا قوم کے اندر، یہ پونزے خوردار کا واقعہ مشہور ہے کہ جسے تمام علماء انقلاب کی بنیاد قرار دیتے ہیں. 400-500 لوگوں کو ایک دن میں خون میں نہلا دیا. جب یہ خبر پھیل گئی ایران میں، ایران کے ہر شہر سے لوگ علم اٹھا کے، دستے اٹھا کے یا حسین کہتے ہوئے سڑکوں پہ. خدا اس طرح راستہ بناتا ہے، خدا اس طرح اپنے اولیاء کو آگے لاتا ہے، خدا اس طرح. اچانک ہفتے بعد دیکھا دنیا کے سیاسی سیاست کے افق میں ایک ستارہ نکل آیا ہے جسے خمینی کہا جاتا ہے، جسے ہفتہ پہلے کوئی جانتا بھی. امریکہ، یورپ سب ہل رہے ہیں اس شخص. شاہ ایران کی نیندیں، اللہ، ایک چٹائی پہ بیٹھنے والا عالم، درس دینے والا عالم، خدا اس طرح آگے لاتا ہے. اس طرح خدا کے لیے قدم اٹھاؤ، اس طرح خدا کے لیے آگے بڑھو. یہ علماء باقی رہتے ہیں، یہ نیت ہے، یہ اخلاص ہے. اخلاص کا اثر میں بتا رہا ہوں کہ آج انقلاب ایران جو امام خمینی کی سربراہی میں یہ انقلاب کامیاب ہوا، آج بھی دشمن کی نیندیں آج تک جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جھکا. اس نے فرمایا آپ کس طرح کامیاب ہوئے، کسی نے امام خمینی سے انٹرویو میں کہا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، آپ کس وجہ سے کامیاب ہوئے، ایک جملہ فرمایا، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم اور محرم اور سفر کے بعد آزاداری کو اس کے رسمی اس قاعدے سے نکالا امام خمینی نے، رسمی آزاداری میں. وہی دستے جو فقط سینہ زنی کر کے علم اٹھا کے عاشورا کے دن زنجیر مار کے اپنے گھروں کو جاتے تھے، امام خمینی نے ان دستے اور ان عزاداروں کے روح کو ظلم کے ایوانوں کی طرف. اسی لیے جب عاشورا کا دن آتا، محرم کا دن آتا، نہ فقط شاہ ایران، اسرائیل، امریکہ، عرب ممالک سب کی نیندیں خراب ہو جاتی انقلاب سے پہلے کہ محرم نزدیک ہے، اب یہ عزادار کچھ بھی. لیکن یہاں ہمارے ملک میں یہ عزاداری نہیں، بس شہید عارف حسین الحسینی کے بعد اس جیسی شخصیت سامنے کہ انشاءاللہ آگے جو ایک دو دن ہیں باقی ان میں بتاؤں گا کہ ہماری زبون حالی کی وجوہات کیا ہیں، کیا وجہ ہے، ہم کیوں ایسے ہیں، کیوں تقسیم ہو گئے ہیں، کیوں آج ہماری حالت یہ ہے. میں یہاں ایک واقعہ سناتے ہیں. شخص ہے والد صاحب کے پاس، ہم تو ابھی ہماری نیت اس طرح ہے کہ آغا صاحب اگر امام زمان کو ظہور ہو اور وہ کبھی لاہور تشریف لائے تو آپ علماء سے ملیں گے، تو انہیں ناشتے کے لیے میرے گھر لے آنا. امام زمان، میں نیت بتا رہا ہوں اپنی پنجابی، آغا صاحب ناشتے کے لیے امام زمان کو میرے، کتنے خوش قسمت یہاں ہوں گے انشاءاللہ، شاید امام ان کے گھر تشریف لائے، شاید یہاں تشریف لائے، وہاں کہیں شیخ برادری کے بڑے خدمات ہیں، ضرور امام کی نگاہ ہے، عنایت ہے، اس میں شک نہیں ہے، ورنہ اتنی توفیقات حاصل نہ ہوتی. تو اب علی صاحب نے کہا ناشتے پہ کیوں، دوپہر کے کھانے پہ بلائے امام کو. ہاں جی، دوپہر کو میں دکان پہ ہوتا ہوں، شاید مشکل ہو جائے. ہم لوگوں کی نیت ابھی اس طرح ہے. امام زمان ظہور کیوں نہیں کرتے، اس کی ایک وجہ یہی ہے، ہماری نیت ابھی یہ ہے. جی دوپہر میں کھانے تھے بلاؤ امام، جی دوپہر میں دکان تھے ہونا شاید، ہاں جی وہ کاروبار کا وقت ہے تو صبح 10 بجے تک مارکیٹیں بند ہیں، وہ 8 بجے میرے پاس ٹائم ہے 8 سے 10. ہم امام کو بھی اپنے گھر بنانے کے لیے اپنے ٹائم کو دیکھتے ہیں. ہاں جی، امام کیسے ظہور کرے؟ اس لیے یہ جملہ ہر زیارت میں ہے، بیابی انت و امی و نفسی و مالی و ولدی. جب تک ہم اس مرحلے پہ نہ پہنچے امام زمان کا ظہور نہیں ہو سکتا. میں، میری جان، میرا مال، میری اولاد، ماں باپ، سب آپ پہ قربان یا رسول اللہ. جب اس مرحلے پہ آپ پہنچیں گے پھر امام زمان کا ظہور ہوگا. یہ دنیا کی محبت، یہ نیت جب تک خالص نہ ہو امام کا ظہور نہیں ہوگا. ورنہ 11 اماموں کے ساتھ جو دشمنوں نے کیا، اور جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ، کتنے مسلمان تھے، کتنے کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن فرزند زہرا کو فقط 72 ملے. ہاں شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا تنظرونی. اے میرے شیو، کاش تم ہوتے کربلا کے دن دیکھتے. لیتکم فی یوم عاشورا تنظرونی، کہ تم دیکھتے کہ میں نے اپنے 6 ماہ بچے کے لیے پانی طلب کیا. فابوا ان یرحمونی، لیکن دشمنوں نے انکار کر دیا میرے اصغر پہ رحم کرنے سے. اصغر کی شہادت بہت سخت ہے امام حسین علیہ السلام. روایت میں ہے 2 شہداء کے بارے میں، اہل بیت اور بیویوں کا یہ خیال تھا کہ ممکن نہیں یہ 2 ہستیاں کربلا میں رہ جائیں، ان کا یقین تھا یہ خیمے میں واپس ضرور آئیں. ایک قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس جب پانی لینے گئے تو سب کو یقین تھا کہ قمر بنی ہاشم واپس آئیں گے، لیکن عباس واپس نہ آئے. اور دوسرا کون؟ علی یا اصغر. سب کو یقین تھا یہ 6 ماہ بچہ ہے، کون دنیا میں ایسا ہے جو 6 ماہ بچے کو پانی نہ دے، لیکن عزادارو اصغر بھی خیمے میں واپس نہ آ سکا. کس طرح اصغر نے قربانی دی. ودا کا وقت روایت میں ہے، اہل بیت کے لیے بہت سخت مرحلہ. جب سارے شہداء شہید ہو گئے، امام حسین تنہا ہیں، عزاداروں امام کی آواز آئی، یا زینب و یا کلثوم یا سکینہ یا رقیہ علیکن من السلام، میرا آخری سلام قبول ہو. خیموں میں کوہرام بپا ہوا، بی بیاں رونے لگی، عزاداروں امام خیمے میں تشریف لائے، سب بیویوں نے امام کو گھیرا، ہر کوئی امام کے دامن کو تھام کے امام سے مناجات میں مصروف ہے، بی بی سکینہ کے بارے میں ہے، امام کے گود میں ہے، بار بار گریہ کر رہی ہے اور اپنے بابا سے التجا کرتی ہے، بابا آپ نہ جائیں، جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ عزادار امام نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے جانا ہے، تو ایک جملہ کہا بی بی سکینہ نے، بابا اگر آپ نے جانا ہے تو ہمیں نانا یہ مدینے چھوڑا ہے۔ عزادار راستہ بند ہے، دشمن کے گھیرے میں امام ہے، امام ودا کر کے نکلے ہیں۔ روایت میں ہے، معلوم نہیں کہ حسین کس طرح خیموں سے نکلے ہوں گے۔ عزادار ذوالجناح کے پاس آئے، یہ عادت تھی جب بھی ذوالجناح پہ سوار ہونے کی کوشش کرتے، عباس با وفا اور علی اکبر مدد کرتے تھے سوار ہونے کی، لیکن عزادارو آج جب ذوالجناح کے پاس پہنچے، روایت میں دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ عباس با وفا کو دیکھا نہ علی اکبر کو دیکھا، زینب سمجھ گئی کہ آج حسین تنہا ہے، فرمایا میاں میں خدا کو سوار کراؤں گی۔ عزادارو امام سوار ہوئے میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں، محسوس کیا کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، عزادارو مڑ کے دیکھا تو علی کی بیٹی بے اختیار پیچھے آ رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے، مہلن مہلن یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال ذرا آہستہ آہستہ جانا۔ عزادارو زینب کو خیموں میں چھوڑ آئے حسین، دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عزادارو فرزند زہرا یکا و تنہا ہے، پیچھے خیمے ہیں آگے دشمن ہے، حسین نے خیموں کو بھی بچانا ہے، دشمن سے بھی جنگ کرنا ہے۔ عزادارو دائیں طرف دیکھا، دیکھا تمام شہداء کربلا کی لاشیں ہیں، ایک ایک کر کے پکارا، مسلم تو کہاں ہے، اے حبیب تو کہاں ہے، اے زہیر تو کہاں ہے، نہر ارقما کی طرف رخ کر کے عباس تو کہاں ہے۔ شہداء کی لاشیں تڑپنے لگ گئی، فرمایا حل من ناصر ینصرنی، کوئی مدد کرنے والا ہے؟ عزاداروں یہ کہنا تھا، تین لوگوں نے جواب دیا، ایک شہداء کربلا کی لاشیں تڑپنے لگی، اپنے بے زبانی میں کہنے لگی، ایک جان تھی میری، اگر اللہ زندہ کرے ہم پھر اپنی جانیں آپ پر قربان کریں۔ عزاداروں دوسری ہستی جس نے امام کی آواز پہ لبے کہی وہ کون ہے؟ خیموں میں ایک بیمار ہے، اٹھا اپنی جگہ سے، تلوار کو ہاتھوں میں لیا، مشکل سے گھسیٹتے ہوئے خود کو خیمے کے دروازے پہ لائے۔ امام حسین نے خیموں کے دروازے کی طرف دیکھا، فرمایا زینب سجاد کو اندر لے جاؤ، آل محمد کی آخری نشانی ہے۔ عزاداروں ایک اور ہستی نے بھی لبیک کہی، کون؟ ایک چھ ماہ کا مجاہد خیموں میں خود کو گرایا جوڑے سے، رونے کی آواز بلند ہوئی۔ روایت میں امام خیموں میں آئے، دیکھا اصغر زینب کے گود میں ہے، پیاس سے برا حال ہے۔ عزاداروں اصغر کو لیا اپنے ہاتھوں پہ، شاید یہی سوچا حسین نے، جنگ میں جانے سے پہلے اصغر کو پانی پلا کے جاؤں۔ عزاداروں اصغر کو لے آئے دشمنوں کے سامنے، دشمن نے سمجھا عبا میں چھپا کے لائے، شاید حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں۔ اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور فرمایا، ہے کوئی اس بچے کو پانی پلانے والا؟ عزاداروں دشمن کی فوج میں کوہرام بپا ہوا، کسی نے کہا پانی پلاؤ، کسی نے کہا نہ پلاؤ۔ ہرملا کو حکم دیا عمر سعد نے، اقطع کلام الحسین، ایک تیر آیا اصغر کے گلے پہ لگا، کان سے کان تک چھد گیا، بس عزادار حسین نے اس خون کے چہرے پہ ملا۔ اب حسین نے اصغر کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، خیموں کی طرف لائے۔ روایت میں ہے، تنہا شہید جسے حسین نے دفن کیا وہ اصغر ہے، تلوار سے ننی سی قبر کھود کے اصغر کو وہاں دفن کی۔ شاعر نے کیا خوب کہا، ننی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے